الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم آٹھویں پارے کے چیزے چیزے مضامین کا جائزہ لیں گے، اور آٹھواں پارہ جہاں پہ ختم ساتواں پارہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو سورہ انعام ابھی جاری ہے. اس کے اندر بھی آٹھویں پارے کے اندر سورہ انعام کے سات رکوع جو ہے وہ اس میں موجود ہیں، اور پھر سورہ آراف کے بھی 10 رکوع اور تقریباً 87 آیات اس کے اندر شامل ہیں. سورہ انعام جہاں پہ پارہ شروع ہوتا ہے، تو پھر اس میں بتائی گئی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کا قانون صدق و عدل، اللہ تعالیٰ کا قانون صدق پہ اور عدل کے اوپر مبنی ہے، اور بتایا گیا کہ صدق، امانت اور عدل یہ اسلامی نظام کے ریئل جوہر ہیں، یہ سینس ہیں اور یہ روح ہے اسلامی نظام کی. پھر اس میں یہ جان لینا چاہیے کہ صدق ہے کیا. صدق نام ہے حق کا اور سچائی کا اور سچ کا نام ہے. اور پھر امانت کیا ہے، اسی صدق کے اوپر اگر عمل کیا جائے تو پھر یہ امانت ہے. اور اس کا جو عدل جو ہے، صدق کو عدالتی نظام کے ذریعے سے اگر نافذ کر دیا جائے یا معاشرتی نظام سے نافذ کر دیا جائے، تو یہ پھر صدق جو ہے وہ عدل کی صورت اختیار کر لیتا ہے. دیکھیں کہ پورے معاشرے کے اندر ایک فرد کے لے کر، فرد کے قول سے لے کر اس کے عمل سے، اور تمام معاشرے کے اندر اس کا نفاذ جو ہے، یہ صدق کہلاتا ہے. اسی لیے یہ اتنی اہم بات ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ حق کا معیار یہ نہیں ہے کہ جو زیادہ لوگ کہیں وہی حق ہوگا، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام حق و باطل کا معیار ہے، چاہے اس کو ماننے والے بہت تھوڑے ہوں یا اس کو بے شک ماننے والے ایک بھی نہ ہو، پھر بھی حق حق ہی رہے گا. حق کے لیے ضروری نہیں ہے اس کو ماننے والے اکثریت میں، اگر اکثریت کی پیروی کی جائے تو پھر اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو خواہشات پہ اپنی جن کی خواہشات کی جو پیروی کرتی ہے، لہذا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی حق ہو. پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو اسلام کا فہم عطا کرتا ہے، اور اسلام کیا اس کو جو ہے وہ اوڑھنا بچھوڑنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اسلام پہ چلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اسلام کو سمجھنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو یہ اس کے مقابل بھی بالکل بات برعکس بھی درست ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. پھر اس شخص کی یہاں پہ ایک خوش قسم انسان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کی خوش قسمتی یہ بیان کی گئی ہے کہ پہلے وہ غفلت میں پڑ گیا تھا اور گویا اس کی حیثیت ایسے ہو گئی تھی جیسے ایک ڈیڈ پرسن ہے، ایک بالکل مردہ آدمی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بیدار کیا، اس نے سوچنے شروع کیا، عمل کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا علم دیا، اور جس سے پھر وہ اب اس کو خود بھی حاصل کر رہا ہے اور وہ دوسروں کو بھی بیدار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی سعادت سے ہمیں سعادت عطا فرمائے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دین کے اوپر چلنے، اس کے اوپر سوچنے سمجھنے، اور اس پہ اگر اس کو سیکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اس خوش قسمت انسان کا تذکرہ خود اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر. پھر فرمایا کہ ظاہر اور پوشیدہ طریقے، دونوں طریقے سے گناہوں کو جو ہے وہ ترک کر دینا چاہیے، اور خاص طور پر ہر وہ گناہ جس میں دوسرے لوگ بھی ملوث ہو جائیں، تو اس گناہ کی شدت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک انسان، ایک گناہ وہ ہوتا ہے وہ بھی اسے بچنا چاہیے جو انسان خود کرتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس میں انسان دوسروں کو بھی شامل کر لیتا ہے. پھر بعضوں کا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں دوسرے لوگ بھی، پھر اس کی موت کے بعد بھی لوگ جو ہے اس گناہ کے اوپر عمل کرتے چلے جاتے ہیں. تو پھر اس طریقے سے وہ ایک شخص قبر میں پڑا ہے لیکن پھر بھی اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ضروری لازمی، تو آج کل کے دور کے اندر یہ بہت اچھے طریقے سے بات سمجھ آتی ہے، جس طریقے سے ہم لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کے معاملات اور لوگوں کی جو عصمتیں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے ایکسپوز کرتے ہیں، اور بغیر کسی ثبوت کے اور دلیل کے اور بغیر کسی تصدیق کے آگے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جب پہنچے تو پھر ہم پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے بڑے گناہوں اپنے ہمارے کھاتے کے اندر وہاں پہ پڑے ہوں, اور ہم جو ہے حیران پریشان ہو جائیں کہ یا اللہ یہ گناہ کہاں سے آئے گئے, اور بتایا جائے کہ یہ وہ گناہ ہے جو تم نے اس طریقے سے جھوٹ پھیلائے تھے, اور وہ جھوٹ پھر آگے چلتے گئے اور اس طریقے سے تمہارے گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی معاملات سے اور ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے, آمین. مزید مذہبی پیشواؤں کے من چاہے فیصلے کے بارے میں بات کی گئی ہے. روز قیامت اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکامات سکھاتے اور آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار کرتے اور خبردار کرتے, تو پھر وہ اعتراف کریں گے کہ بالکل ایسا ہوا تھا, آئے تھے لیکن دنیا کی زندگی میں ہمیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور ان کی بات کو ہم نے نہیں مانا. اس سے مزید فرمایا کہ یہ مشرکین کے لیڈر, جو مذہبی لیڈر جو پنڈت ہیں, اور یہ کھیتوں اور جانوروں میں سے کچھ اللہ کے نام کر لیتے ہیں اور کچھ بتوں کے نام کر لیتے ہیں, اور پھر باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے لوگوں کو اپنی اولاد قربان کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور جانوروں کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ ان میں سے کس کا گوشت حلال ہے اور کس کا ممنوع ہے اور کون کس کے جو ہے وہ آستانے پہ چڑھایا جائے, تو یہ ساری باتیں ان کی جو ہے وہ بہت جو ہے نفی کی گئی ہے. پھر قتل اولاد کے بارے میں جو ہے وہاں پہ بات کی گئی ہے کہ شیطان اور اس کے جو چیلے ہیں اور اس کے راستے پہ چلنے والے جو ہے ان کے لیے اولاد کا قتل جو ہے وہ بڑا خوشنما بنا دیا گیا ہے, کبھی جو ہے غیرت کے نام پہ اور کبھی جو ہے اپنی روایات کے نام پہ, تو یہ اس چیز کی شدید ممانعت کی گئی ہے. کوئی یقین کیجئے کہ کوئی قتل بھی جو ہے وہ غیرت کا قتل نہیں ہوتا. قتل انسان کا جو ہے وہ ایک قتل ہے, اور اس کی کسی صورت کے اندر بھی کوئی گنجائش اور وہ نہیں ہے. اس کی جو گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ خود ایسے رکھی ہے کہ اگر قتل کے بدلے قتل ہے تو وہ بھی پھر سٹیٹ اور ریاست کرے گی, کوئی شخص نہیں کرے گا, انلیس کے جو ہے کسی قبائلی معاشرے کے اندر جو ہے کوئی جو ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو اجتماعی نظم ہے, وہ اگر جو ہے اس کی اجازت دے تو جو ہے وہ بھی عدالت کی جو ہے وہ فیصلے کے بعد, ورنہ انسان کا قتل کوئی دوسرے قتل جو ہے اس کو کرنے کا مجاز نہیں ہے. پھر قریش کی بدعت کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اپنی چیزیں اور اپنے مویشی اور اپنے کھیت اللہ تعالیٰ کسی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں, اور اسلام کی معاشرتی تعلیمات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے, اور یہ یہاں پہ اسلام کی ان اساسی معاشرتی تعلیمات کا ذکر ہے جو تقریباً پچھلی تمام شریعتوں کے اندر جو ہے ان کا بھی لازمی جز رہی ہے. تورات کے اندر یہ 10 کمینڈمنٹس کی صورت کے اندر موجود ہیں, اور جان قرآن حکیم میں بھی 10 احکام یعنی 10 احکام کی صورت کے اندر موجود ہے, اور وہ ان کو جان لینا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بہت اہم ہے. ان میں سے ایک یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, دو یہ کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے, نمبر 3 یہ کہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے مفلسی کے ڈر سے, اور نمبر 4 یہ کہ بے شرمی کے کاموں سے اجتناب کیا جائے, نمبر 5 یہ کہ محترم جانوں کو جو حرام جانے ہیں ان کو ناحق قتل نہ کیا جائے, اور نمبر 6 یتیم کے مال کی حفاظت کی جائے, نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کی جائے, نمبر 8 عدل کی بات کی جائے, اور نمبر 9 اللہ کے سے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کیا جائے, اور نمبر 10 سیدھے راستے یعنی دین کی جو ہے اس کی پیروی کی جائے. تو یہاں پہ یہ باتیں جو بتائی گئی ہیں یہ اسلامی معاشرت کے لیے بتائی گئی ہیں جن کی آگے بنیاد رکھی جانی چاہیے تھی. یہ ذہن میں رہے کہ یہ سورۃ الانعام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بالکل آخری دور کے اندر نازل ہوئی, 13 نبوی میں نازل ہوئی ہے, جب مدینہ کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے والے تھے اور ایک نئے اسلامی نظام کی بنیاد بنا ڈالے جانے لگی تھی. تو پھر اس وقت یہ چیزیں جو ہے ان کو تیار کیا گیا, ان کے لیے جو ہے بیک گراؤنڈ ان کے لیے کام اس کے لیے آپ کہہ لیں کہ گراؤنڈ تیار کیا جا رہا تھا تاکہ جب وہاں ہوں تو کم از کم لوگوں جو ہے ان کے ذہن ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کا ذہن ہر کام میں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا صرف نیکی میں ہے. ایک یہ اہم بات جو ہے یہاں بتائی گئی ہے, یہود پر ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں جو ہے حلال اشیاء حرام کر دی تھی, کیونکہ وہ اپنے اوپر اس طرح کی پابندیاں جو ہے وہ سوالات اور پابندیاں ان پہ لگنے کی وجہ سے سوالات کی وجہ سے ان پہ جو اور پھر اپنے اوپر پابندیاں عائد کر دینے سے کچھ چیزیں حرام کر دی تھی کی گئی تھی, لیکن وہ اس سے پہلے حلال تھی. مشرکین کا یہ قول بیان کیا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہی خود سے کسی شے کو حرام قرار دیتے. یعنی وہ شرک بھی کرتے تھے اور جو چیز حرام بھی قرار ان پہ قرار دے دیتے اپنے اوپر, اس کا ایٹریبیوٹ اللہ کی طرف کر دیتے, اس کا رجوع اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے تھے. تو جواب دیا تھا کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور برائی کا اختیار دے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو آپشن دی ہے, اس کو جو ہے یہ خود آپشن دی ہے, اختیار دیا ہے کہ وہ نیکی یا برائی میں سے اس کے سامنے دونوں راستے ہیں, وہ جس کام کو چوز کرے, جو کام اپنی رضا سے خود وہ کرے گا جو ہے وہی چیز اس کے لیے پھر اسی حساب سے اس کا جو ہے انجام کار ہوگا. اور پھر اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہیں بھی, بتاؤ کہ اللہ نے کہیں حکم دیا ہو کہ تم شرک کرو, اللہ تعالیٰ تو شرک سے سخت جو ہے وہ منع کرتا ہے. تو یہ بات بتائی گئی ہے, یعنی یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہرگز کوئی برا کام, شرک کا کام یا دوسری چیز ناپسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کی ان کو نسبت نہیں دی جا سکتی. صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے کہ صراط مستقیم خالص دین پر عمل کرنے کا نام ہے, یعنی ہر معاملے کے اندر بالکل یکسو ہو کر, تمام چیزوں سے الگ ہو کر, کٹ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کی طرف پلٹ آنا, یہ جو ہے صراط مستقیم ہے. اور اس کی عملی مثال دی گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے, کہ جنہوں نے ہر محبت کو اپنے بچوں کی اور بیوی کی اور بیٹے کی اور وطن کی اور رشتہ داروں کی اور ہر چیز کی محبت کو انہوں نے اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر دیا. گویا سیدھے راستے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بات کے ثبوت پیش کریں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو جہان تمام, جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور یہ وہ الفاظ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہے, لیکن اس سے پہلے وہ اپنی عملی طور پر اپنے ایک ایک قدم سے, ایک ایک قربانی سے, ایک ایک امتحان اور ابتلاء سے اس کا جو ہے وہ شہادت اس کی دے چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں اختیار دیا ہے اور اسی میں ہمارا امتحان ہے کہ کس طریقے سے انسان اس زندگی میں مختلف چوائسز اختیار کر کے پھر وہ کس طریقے سے اپنا انجام خود تشکیل دیتا ہے. اللہ کی اسے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بندگی کریں, اس کی شان غفوری اور اس کی شان رحیمی کے مستحق ٹھہریں. اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اس کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اسی لیے اپنے لیے اچھے انجام یا برے انجام کی رائے اختیار کرنا بالکل ہمارے اختیار میں ہے, اور یہ بالکل قسمت میں پہ چھوڑ دینا کہ بس میری قسمت نہیں تھی کہ میں اچھے کام کرتا, یہ بالکل ہی صریحاً غلط بات ہے. ہم خود اپنی جو ہے انجام کو خود اس دنیا کے اندر متعین جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں صراط مستقیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ جو یہ ختم ہوتی ہے یہ, اور اس کے بعد سورہ الاعراف شروع ہوتی ہے. سورہ الاعراف جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے, اس کا جو ہے وہ جوڑا آپ کہہ لیں کہ اس کے ساتھ سورت کے ساتھ ہے, سورہ انعام کے ساتھ ہے. یہ بھی اسی طرح 13:11-13 نبی کے درمیان میں نازل ہوئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی ہے. اس میں بھی وہی مباحث ہیں, اس میں بھی مشرکین کو جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے, لیکن اس میں زیادہ جو انداز ہے بہت تیکھا ہے, اور جو اس میں جو ہے جو کفار مکہ ہے ان کو جو مکہ کے جو عرب پیننسلا تھا, جزیرت العرب تھا, اس کے اندر جو قومیں آباد ہوئی تھی اور ان کے جب انہوں نے تکذیب کی تھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو چھٹلایا تھا, تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا پھر اس جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور ظاہر ہے اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تذکیر کی گئی ہے بے اعلی اللہ بے اجام اللہ, اللہ تعالیٰ کے وہ دن یعنی تاریخ میں وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا تو وہ ان کو جو ہے اجام اللہ اللہ تعالیٰ کے دن جو ہے وہ کا ریفر کیا گیا ہے. یعنی اس طریقے سے جو ہے تذکیر کی گئی یا دھیانی کی گئی ہے کہ ذہن میں رہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو, تکذیب کرنے والوں کو, انکار کرنے والوں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا. پھر قوموں کی ہلاکت کا یعنی گویا جو مضمون ہے یہ لا آف انہیلیشن اور قوموں کی تبدیلی کا استبدال قوم یعنی لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشن کی وضاحت جو ہے اس صورت کے اندر کی گئی ہے. یہ چھ قومیں ہیں جو عرب پنسلہ کے اندر آباد تھی اور ان پہ مختلف رسول آئے اور اس وقفے وقفے سے جو ہے یہ رسول آتے رہے اور اللہ تعالیٰ اس قوم میں رسول بھیجتا رہا اور وہ پھر قوم کو دعوت دیتے رہے اور جب بھی ان کی قوم نے پھر ان کو جھٹلایا انکار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں اور ان کے متبعین کو ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاک کر ڈالا. یہ بات جو ہے یہاں پہ کافی تفصیل کے ساتھ جب بتائی گئی ہے. جن قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے ان کے اندر قوم نو کا ذکر ہے کہ قوم نو جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 3500 سے لے کر 4000 قبل مسیح میں یعنی آج سے تقریباً 6500-7000 سال پہلے جو ہے وہ گزری ہے اور وہ قوم جو تھی اللہ تعالیٰ نے تکذیب کے جرم میں اس کو ہلاک کر ڈالا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے وہ اس میں ہلاک کیا ہے. ایک بہت بڑے طوفان تھا, بہت بڑا سیلاب تھا جو پورے اس ریجن کو اور علاقے کو اور اس کو جو ہے اس نے ہر چیز کو ڈبو دیا تاکہ پہاڑوں کو بھی, تو وہ اس کے اندر کو غرق کر دیا. پھر اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے تقریباً 3000 قبل مسیح کے اندر, یہ قوم بھی عرب پینسلا کے اندر جزیرۃ العرب میں آباد تھی اور ان کو بھی تکذیب کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت شدید تیز طوفانی ہوا ان پہ 6 روز اور 7 راتیں جو ہے چلائی اور اس طریقے سے اس قوم کو ہلاک کر ڈالا. پھر اس کے بعد قوم سمود آئی جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے بھی دعوت توحید کو جھٹلایا اور حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور ایک بہت شدید سائقے اور زلزلے کی صورت تھی اور آواز کی تیز کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تباہ کر دیا. پھر قوم لوط کا ذکر ہے تو تقریباً 2100 قبل مسیح کے اندر جزیرۃ العرب کے جو شمال مغربی حصہ ہے جو ہے وہ بحر میت جب ڈیڈ سی کے جو ہے کنارے ان کی آبادیاں تھیں وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم جنس پرستی کے جو ہے وہ جرم تھا جو خباثت تھی اس کے اندر مبتلا تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو اس سلسلے میں بچانے کی اسے جو ہے وہ خبردار کرنے کی کوشش کی اور اس کی خباثت سے آگاہ کیا تو پھر اس کو بھی ان کو وہ قتل کرنے کی درپے ہو گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اس تکذیب کے جرم میں اور یہ جو نافرمانی وہ اللہ کی کر رہے تھے اس کے جرم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش کی اور اس کو زمین کے اس حصے کو اٹھا کر جو ہے وہ پلٹ دیا سمندر کے اندر اور یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی جو ہے نیست و نابود کر دیا. اس کے بعد قوم شعیب پانچویں قوم جس کا ذکر ہے قوم شعیب ہے, یہ تقریباً 1400 قبل مسیح کے اندر ان کو بھی عرب پنسلہ کے اندر ہلاک کیا گیا اور یہ بھی ان کا جرم جو تھا وہی تکذیب اللہ کے پیغمبر کو جھٹلانا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بنیادی طور پر ناپ تول میں کمی اور تجارتی دھوکہ دہی میں بھی ملوث قوم تھی اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے زلزلے کی صورت کے اندر پکڑ ڈالا. قوم آل فرعون کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جو اس سلسلے میں سب سے آخر میں جن کو ہلاک کیا گیا, یہ 1300 قبل مسیح میں, یہ عرب پنسلہ کے اندر تو نہیں لیکن یہ علاقہ بھی بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا, مصر کا علاقہ تھا. ان کو بھی جو ہے خود اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں اور بغاوت اور اللہ تعالیٰ رسولوں کی تکذیب کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بحر قلزم کے اندر جو ہے وہ غرق کر دیا پانی کے اندر. تو یہ رسولوں کی دعوت اور اس پہ ان کے حوالے سے ان کی قوموں کا رد عمل اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جس طریقے سے ان کو عذاب دیا وہ اس کا جو ہے وہ ذکر ہے یہاں پہ. قصہ و آدم علیس کا ذکر ہے اس کے بعد کہ تفصیلی ذکر کیا گیا ہے کافی جو ہے تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس میں جو ہے فرق کو نمایاں کر کے بتایا گیا ہے. یعنی یہ فرق ابلیسیت کا اور آدمیت کا انسانیت کا فرق ہے کہ جو ابلیس نے تکبر کیا اور بالکل کسی قسم کی ریمورس اور ندامت کا اظہار نہیں کیا بلکہ اپنی غلطی کے اوپر اپنے تکبر کے اوپر اور علم کے اوپر ڈٹ گیا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو ہے وہ آن کھڑا ہوا کہ میں اس کو نہیں مانوں گا اس بات کو. اور جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا جو کسے اس میں جو واقعے میں جو ہے وہ یہ کہ جب اسے غلطی ہوئی تو پھر اس نے ندامت کا اظہار کیا, اللہ تعالیٰ کی رجوع کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ معافی کی درخواست کی اللہ تعالیٰ سے, اپنی عاجزی اور تذلل جو ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب اس کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس کو بہت پسند فرمایا. اس لیے کہ مقام بندگی جو ہے یہی اصل میں انسانیت کی معراج ہے, یہ انسان کا بندہ ہونا, انسان کا جھکنا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اپنی عاجزی کا اظہار کرنا, اپنے تذلل کا اظہار کرنا کہ میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہوں, اپنا سر رکھ کے سجدے میں اللہ کے حضور جو ہے یہ کہنا کہ اے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, تو ہی سب کچھ ہے اور تو ہی سب سے بڑا ہے اور میری تو خالق اور مخلوق کی تو کوئی نسبت نہیں ہے. تو یہ جو مقام ہے یہی انسانیت کا معراج ہے. بظاہر دیکھا جائے تو یہ سجدہ ہے اور گر جانا ہے کسی کے قدموں کے اندر, لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور سامنے گر جانا جو ہے وہ کرنا بہت بڑی جو ہے وہ انسانیت کا مقام ہے اور اس یہی انسانیت کی معراج ہے. اسی کو علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ متائے بے بہا ہے درد و سوز ارزو مندی, مقام بندگی دے کر نلوشان خدا مندی. اس لیے کہ جو مزہ اس بندگی کے اندر ہے رب کے سامنے جھکنے میں ہے, وہ تو شاید جو ہے خدا بن کر بھی یا خدائی کے مقام پر بھی وہ انسان کو وہ مزہ نہ آئے, اس لیے میں نہیں لوں گا. یا پھر اللہ تعالیٰ کو وہ قطرے بہت زیادہ پسند ہیں. پھر اس کے بعد متکبرانہ رویوں کی نشاندہی کی گئی اور قوموں کی قیادت کے اندر جو متکبرانہ رویے ہوتے, یہ چاہے قومیں ہوں, یہ چاہے لیڈرز ہوں یا چاہے اشخاص ہوں, جس کے اندر بھی تکبر کی جو ہے وہ جو مادہ اور تکبر کے آثار پائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کسی صورت کے اندر پسند نہیں ہے. تو جو قوموں کے لیے جو قوموں کی قیادت کے اندر جو متکبرانہ رویے ہیں ان کے سبب تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو پھر ہلاک کر ڈالا ہے. بتایا گیا کہ سب رسولوں نے جن کا وسلم, یہ بھی اسی سلسلہ دعوت کا تسلسل ہے اور یہ بھی اسی توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو اس سے پہلے رسول جو ہے وہ دیتے چلے آ رہے ہیں. لہٰذا یہ کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے. لہٰذا تم دیکھتے ہو کہ جب دوسرے رسولوں کی قوموں نے جھٹلایا تو ان کے ساتھ کیا انجام پایا, لہٰذا اسے سبق سیکھو. تو یہ اس سورت کا بہت بڑا ایک اہم مضمون ہے کہ کس طریقے سے دوسری قوموں کا, سابقہ قوموں کا تذکرہ کر کے اور پھر تو جو وہ بھی جو ہے وہ کرو, لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ سے زندگی ڈرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی کانشیسنیس کے اندر زندگی گزارتے ہوئے, یہ وہ بہترین طریقہ ہے. یہ وہ اپنے ساتھ لباس وہ چیز ہوتی ہے جو انسان اپنے جسم کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے. تو اگر یہ خیال اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کا لحاظ ہر وقت انسان کے ساتھ ہو, اس کی مثال جب اس کو ان کو جب جو ہے شیطان نے بہکایا ان کو جنت کے اندر, تو پھر جو ہے جو سب سے جو پہلی چیز نمودار ہوئی کہ ان کے جو ہے ستر ایک دوسرے کے اوپر کھل گئے اور وہ جو ہے بے لباس ہو گئے. تو یہ وہ شیطان اور اس کی ذریت کا کام ہے. جہاں جہاں پہ یہ جو ہے کام ہوگا, یعنی لباس کا جو ہے وہ انسانی جسم کے اوپر کم سے کم ہونا اور یہ بے حیائی کی طرف اور جو ہے اس طرف جانا, تو یہ بالکل شیطان کے کاموں میں سے کام ہے اور یقینی طور پر یہ شیطان ہی ان لوگوں کو یہ راستے سجاتا ہے اور بے حیائی کا عادی اور خوکر بناتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے فرعون کی ہلاکت ہوئی, اور بن اسرائیل کے پورے حالات پر ایک طویل جو ہے وہ ایک قرآن میں ایک ڈسکورس اور پیراگراف موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے, موسیٰ اور جادوگروں کے مقابلے کی بہت تفصیل آئی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کا قانون خداوندی بھی آیا ہے کہ اس نے آل فرعون کو تذکیر کے لیے اور یاد دہانی کے لیے اور مختلف ابتلائیں جو ان میں مبتلا کیا تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کر سکیں, پلٹ سکیں, یعنی ان پہ قحط بھیجا, ان پہ طوفان بھیجے, ان پہ ٹڈی دل بھیجے, سرسریاں آئیں, مینڈکوں کی بارش ہوئی, خون کی بارش ہوئی ان کے اوپر, اور لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے باوجود بھی تکبر کا مظاہرہ کیا. تو فرمایا کہ یہ جو تکبر کرنے والے ہیں یہ تو جنت میں کبھی بھی کسی صورت میں بھی داخل نہ ہو اس کے, اور ان کی تمثیل سوئی کے ناکے سے اونٹ کے گزرنے سے دی گئی ہے کہ جس طریقے سے سوئی کے ناکے سے اونٹ کے گزرنا ناممکن ہے, اسی طرح متکبر شخص کا جنت میں جانا ناممکن ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ تکبر کے مقابلے کے اندر جو ہے, یاد رکھیں کہ تکبر کے کیا اظہار ہیں. انسان مختلف انداز سے جو ہے انسان کو کوئی بھی جو کوئی کسی چیز کے اندر کوئی اکمپلشمنٹ, کوئی کمال, کوئی بھی چیز حاصل ہے, چاہے وہ اس کا جو ہے وہ جسم ہے اور خوبصورتی ہے اور اس کی مال و دولت ہے اور اس کا علم ہے اور اس کا سٹیٹس ہے, ان میں سے کسی چیز کے اوپر بھی اگر وہ اتراتا ہے تو یہ جو ہے تکبر کے زمرے میں آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو کسی صورت کے اندر بھی پسند نہیں ہے, اور ہمیشہ اس کے مقابلے میں عاجزی کا اظہار کر, اگر علم ہے تو انسان کہے بلا شبہ اس کا اظہار کرے. اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اہل علم جو ہے علم کے بہت بڑے درجوں پہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بالکل معمولی جو ہے وہ سامنے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سمجھتے تھے اور اس کا اظہار جو ہے وہ کرتے تھے. حضرت مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے حضرت ابو امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی, کہ ایک شخص نے جو ان کی غالباً بے عزتی کرنا چاہتا تھا اور انہیں جو ہے وہ ان کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا تھا, اور ان سے کہا کہ ابو حنیفہ خدا سے ڈرو, خدا کے قہر سے ڈرو, تو انہوں نے جو ہے اس کا بہت شکریہ ادا کیا کہ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے نصیحت کی ہے, بلا شبہ ابو حنیفہ اس بات کا جو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے, اس بات کا جو ہے اس کو جو ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کا اور اس کے سامنے اس کا جو ہے وہ اسے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اسے وہ جو ہے وہ تم نے مجھے یہ یاد دہانی کروائی ہے, میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں. حالانکہ کہاں پہ ایک عام سا شخص جو کسی عالم کا جو ہے وہ رتبہ بھی نہیں جانتا اور اس طریقے سے شاؤٹ کرنا, لیکن یہ وہ بات اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ تکبر کی بہت ساری مثالیں موجود ہو سکتی ہیں. لہٰذا کسی لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جس شخص میں تکبر رائی برابر دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم ٹھہرے گا. تو پھر اس کے بعد میں پھر ایمان والے اس کے مقابلے فرمایا کہ جنت میں جب ہوں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, یعنی وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں پہنچ گئے, یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے ہم جنت میں پہنچے, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ایسا جنت میں نہ آ سکتے. اصحاب اعراف کا ذکر ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر تھیں اور نہ جنت میں جا سکے اور نہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں گرایا, تو وہ لوگوں کی جو ہے وہ دعا کریں گے جنت کو دیکھ کر کے, اللہ ہمیں جنت والوں میں شامل فرما, اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور پھر جو آخر میں فرمایا گیا کہ آخرت کی تیاری سے بالکل غافل نہ ہو, ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جنہوں نے دنیا میں کھیل تماشے اور دنیاوی مشاغل ہی کو اپنا جو ہے وہ دین بنا لیا ہے, اور آخرت کے کاموں اور آخرت کی تیاری کے لیے کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوئے. روز آخرت وہ لوگوں کے انجام کو دیکھ کر پھر اس بات پہ بڑا افسوس جو ہے کریں گے کہ ہم نے کیوں نہ دنیا کے اندر اس زندگی کے لیے تیاری کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اس زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دنیا کے مشاغل کو اور دنیا کی جتنی بھی یہ ٹیمپٹیشنز ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں رائے راست سے اس سے بھٹکنے کا باعث نہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی خوشی اور رضا کا باعث ہوں, اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی ہم اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله.